اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجات کو، ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامر قدم القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے اور ان کی فضیلتوں کے بارے میں سننے اور اخلاص کے ساتھ ان پر کنٹینیوسلی استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلحاء کی، بزرگان دین کی، نیک لوگوں کی جب بندہ گفتگو سنتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بڑھتی ہے، دنیا سے توجہ ہٹتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی جانب نظر یہ لگتی ہے۔ تو جانشین امیر سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ حضور، کہا جاتا ہے کہ سفر یہ وسیلہ ظفر ہے اور سفر میں جو ہے وہ انسان بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھتا ہے، نئے نئے تجربات بندے کو ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ افریقہ کے کنٹریز میں مختلف دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز اور ان کے جس طرح بولیں کہ مشاہدات فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہیں اور نیکی کی دعوت کے دینی کام ہیں، تو کوئی ایک ایسی بات جو آپ کو لگی ہو کہ اس سفر میں یہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو کیا بیان فرمائیں گے اس کو یہاں پر؟
سفر وسیلہ ظفر،
واہ،
ظفر کے معنی ہے کامیابی، تو سفر جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب چونکہ یہ دیکھا جائے تو یہ جملہ جو اپنے اندر بہت کچھ رکھتا ہے،
واہ،
اب چاہے یہ سفر دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو،
صحیح،
یعنی بندہ جو ہے نا وہ اپنے دنیاوی کام کے لیے کرے سفر،
جی،
کسی بھی کام کے لیے کرے، تو ذرا جو سفر کرے گا اگر اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوگا، یعنی سفر جو اس کا کر رہا ہے یہ مخلص اگر ہوگا تو ذرا اسے کامیابی ملے گی۔ الحمدللہ الکریم، اب جیسے میرا جو ہے وہ یوگنڈا کا سفر، کینیا کا سفر، تو ذرا یہاں تو یوں ایک ہوتا ہے نا کہ ہم تو ذرا پاکستان میں جیسے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ یار یوں رہائش ہو، یہ تب ادھر کہ ملک میں جب تبدیل ہوتا ہے نا ملک،
جی،
جب کہیں اور جاتے ہیں تو پتا چلے یہاں رہائش کس طرح کی ہے، تو یہاں بلڈنگوں کا کلر کس طرح ہے بلڈنگ کا، تو یہاں لوگوں کا رہن سہن کس طرح کا ہے۔ تو خیر، میں نے افریقہ میں ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی، یہاں جو ہے وہ لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں،
واہ،
اور اپنے کام کاج کرتے ہیں،
کیا بات،
دن کی روشنی کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہاں مہنگائی ٹھیک ٹھاک ہے جبکہ ہمارے ملک میں مہنگائی کم ہے، تو یہ دو چیزیں میں نے جو نا وہ نوٹ کی ہیں۔ اور دوسرا تو یہ کہ اگر یوں آپ دیکھیں تو یہاں جو وہ زیادہ تر شافعی ہیں، یوگنڈا اور کینیا وغیرہ میں،
صحیح،
ہم حنفی ہیں،
جی،
مگر یہ کہ چونکہ یہ جو شافعی ہیں یہ بھی وہی صلاۃ والسلام پڑھنا،
واہ،
صلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ پڑھنا،
کیا بات ہے،
اچھا ایک مزار شریف حاضری بھی ہوئی تھی نیرو بیٹو ممباسا، تو یہ ممباسا سے تقریباً جو ہے وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہاں بھی الحمدللہ الکریم اس مزار شریف کی بھی حاضری ہوئی تھی
حضرت سید باغ علی غالباً ان کا نام ہے، جی،
سید باغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہیں گجرات کے، 1902 میں ان کا وصال ہوا ہے،
اللہ اکبر۔
اور ایک بزرگ ایسے بھی تھے کہ ان کا وصال جو ہے تقریباً جو ہے یہ 1960 کے آس پاس ہوا تھا،
صحیح،
تو اس وقت جو ہے وہ شاہد العلیم صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ان کی وصیت تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفنایا جائے،
جی،
یہ اصل میں جو اپنا رخت سفر باندھ چکے تھے، یہ جانے لگے تھے یہاں سے، اور یہ فرما چکے تھے کہ میں جب جانا ہے تو لوگوں نے کہا حضور آپ چلے جائیں گے دین کی خدمت کون کرے گا, یہ سب کون دیکھے گا؟ تو انہوں نے بہر فرمایا کہ اپنے محبین سے کہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے میں اس شرط پہ میں رکتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد آپ لوگ میری لاش کو مدینہ طیبہ لے کے جائیں گے.
اللہ اکبر.
وہ انہوں نے حامی بھر لی, حامی تو انہوں نے بھر لی, تو پھر لاش لے جانا وہ آسان تو نہیں نا, لاش کو لے جانا. تو خیر چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ بریلوی صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پھر ان کا جسد اقدس جو وہ مدینہ شریف لے گئے تھے.
اللہ اللہ اللہ.
اور پھر یہ کہ وہاں جو جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی تھی.
اللہ ہمیں دین کی خاطر جو ہے وہ سفر کرنے والا بھی بنائے, دین کی خدمت کرنے والا بھی بنائے, اور مدینہ طیبہ سے اللہ محبت بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے. مرحبا. اور جو فرمایا ہے کہ
داؤد اسلامی کہاں کہاں نہیں ہے.
اللہ اکبر.
الحمدللہ علی کرم سر کہ یہ نیروبی سے ممباسا جو ہے وہ تقریباً جو 400-450 kilometers کا فرق ہے
جی,
اور یہ جو ہے وہ رستہ سنگل روڈ ہے. یہ ہماری طرح جو نا وہ موٹر ویز یا نہیں ہے پاکستان کی طرح کہ ایک طرف تین ٹریک تو دوسری طرف تین ٹریک, یعنی ایک ہی رستہ ہے آنا اور جانا. جب پھر اس میں یہ کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ جانور بھی آ جاتے ہیں, ہاتھی بھی آ جاتا ہے, تو شیر کا بھی خطرہ رہتا ہے, تو زرافہ وغیرہ, تو یہ زیبرا وغیرہ, زیبرا تو ہمیں بھی نظر آئے تھے, یہ زیبرے وغیرہ. تو اب چونکہ ان جانوروں سے جو ہے وہ حادثے کا بھی خطرہ رہتا ہے ٹکرانے کا گاڑی پر,
صحیح,
تو یہ خطرناک یہ روڈ تھا. تو اب چونکہ یہاں بھی مسلمان آباد ہیں ٹھیک ٹھاک, اور یہاں بھی مسلمان آباد ہیں, یہاں بھی مسجد ہے, یہاں بھی مسجد ہے الحمدللہ الکریم.
کیا بات.
تو یہ کہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگان دین نے کہاں کہاں جو ہے نا انہوں نے ہجرت نہیں کی, کہاں کہاں انہوں نے اسلام کی دعوت نہیں پہنچائی.
اللہ اکبر.
یہ ظاہر ہے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہمیں یہ اسلام کی جو یہ بہاریں جو نظر آ رہی ہیں, یہ جو لے لہاتے کھیت ہمیں نظر آ رہے ہیں
جی,
یہ سارے وہی کہ ہمارے اسلاف کا جو نا یہ ان کی قربانیاں ہیں.
کیا بات.
کہ انہوں نے اپنے وطن چھوڑے, اپنے گھر چھوڑے, اپنے شہر چھوڑے, اپنی آبائی زمینیں چھوڑی, اپنے آبائی گھر چھوڑے.
اللہ
اکبر. اور یوں کر کے یہ کہاں کہاں یہ پہنچے انہوں نے ہجرت کی اسلام کی خاطر
جی.
اور آج ہمیں پوری دنیا میں جو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں.
آہا, سبحان اللہ.
اور انہیں کا صدقہ ہے کہ آج الحمدللہ الکریم کہ وہ امیر سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم سعادت عطا فرمائی کہ ظاہر ہے کہ امیر سنت نے داؤد اسلامی کی ایک جو بنیاد رکھی, جو بھی داؤد اسلامی کی ساری ترکیب بنی, اور آج جو ہمارے اسلامی بھائی مختلف ممالک میں جو وہ ہجرت کر رہے ہیں
الحمدللہ.
اب اس وقت کوئی یہ سوچے کہ یار میں جو نا پاکستان کے شہر میں کہاں ہجرت کروں, میں جاؤں تو مجھے کسی اور ملک میں بھیجا جائے تاکہ وہاں سے سہولتیں ہوں, تو آسائش ہو, بس کرتا چلوں کہ یہ جو افریقی ممالک ہے نا یہاں جو یہ کوئی سہولت وغیرہ نہیں ہوتی. یہ جب آپ سفر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور یہاں جو ہے نا ٹیکنالوجی میں اور ترقی میں کتنا فرق ہے.
اللہ اکبر. اللہ رحمت نظر فرمائے. یہ بھی دیکھنے کا ایک انداز ہے. اور ماشاء اللہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے, اللہ والوں کی جو خدمات دینیہ کا ذکر کیا, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور جو پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ صبح جو ہے وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں اور دن کی روشنی کا بھرپور جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ حضور لوگ جو ہے وہ فضول رات کو جاگتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ رات کو جاگ رہے ہیں اور آپ کوئی پروڈکٹیو جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ, جس کا آپ کو فائدہ ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کام کاج جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ پڑھائی کر رہے ہیں, یا آپ یوں بولیے کہ رزق حلال کمانے کے لیے شفٹیں بھی ہوتی ہیں, رات کو بھی کام کرنا پڑتا ہے, اس طرح کا بھی سلسلہ کار ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ایک انداز ہے کہ ذکر اذکار کر رہے ہیں, تلاوت قرآن کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں, یعنی یوں بھی یہ رات کو جا کے تھوڑا عبادت کا سلسلہ کار بھی بنا رہے ہیں, یہ بھی ہے. اور آپ کی اس ساری گفتگو سے مجھے ایک اپنے زمانے طالب علمی کی بات یاد آ گئی. یہ حضور اس وقت کی بات ہے کہ جب غالباً میں درجہ ثالثہ میں تھا, تیسرے درجے میں تھا یا دوسرے درجے میں تھا, اسی کے قریب قریب مطلب مجھے یاد آ رہا تھا. تو ہمارے کیا تھا, جامع المدینہ میں نفلی روزے رکھنے کی ترغیب جو ہے وہ دلائی جاتی تھی. اور میں یہاں کرتا چلوں مدنی چل کے ناظرین کو بھی, الحمدللہ جانشین امیر السنت آپ سوم دودی رکھتے ہیں, یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں, سفر ہے حضر ہے تو اس میں آپ کا یہ ایک انداز اور معمول بھی ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال روزے رکھتے تھے, ہفتے میں ایک روزہ پیر شریف کا یہ رکھنے کی ترغیب ہوتی تھی. اور جو روزے رکھتے تھے ان کے لیے پھر کیا تھا سحری کا انتظام ہوتا تھا اور ان کو اسپیشل طور پر جو ہے وہ دہی وغیرہ بھی ساتھ میں پیش کی جاتی تھی، افطار میں فروٹ بھی ملتا تھا، شربت بھی ملتا تھا. تو ہم حضور ایک دفعہ ہوٹل پر گئے دہی لینے کے لیے، میں تھا، میرے ساتھ ایک گوڈ اسٹین بھائی تھا. تو ہم دہی لے کر جو ہے واپس آ رہے تھے اور وہاں کچھ افراد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اٹھ کر وہاں سے جو ہے وہ یوں اپنا ان کا غفلت بھرا انداز بھرل تھا اور یوں وہ جا رہے تھے. تو یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ جو فضول راتوں کو جاگ رہا ہے، بے مطلب بے معنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر رہا ہے، وقت کو جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، اور صبح پھر جو ہے وہ ناشتہ کر رہا ہے. کتنے بجے جی؟ 3 بجے ناشتہ ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے، آپ حساب لگائیے کہ 3 بجے مطلب کیا ہو رہا ہے، یہ ناشتہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس طریقے سے جو رات کو فضول جو ہے وہ دیر تک جاگ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کے کیا مدنی پھول ہیں؟
یا حاجی سلمان، لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ایک بندہ ہے، آپ نے کہا کہ صبح 3 بجے ناشتہ کر رہے ہیں،
مطلب دوپہر میں 3 بجے
اس کا ناشتہ، اس کا ناشتہ دوپہر 3 بجے ہو رہا ہے.
جی جی جی،
کیونکہ صبح 4 بجے تو وہ سو رہا ہے. بلکہ بدقسمتی یہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے جو وہ نماز سے بھی محروم ہوتا ہے. یہ سوتے بھی جو نا، یہ تقریباً فجر سے کچھ دیر پہلے، فجر سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے سوئیں گے، پتہ نہیں عشاء پڑی نہ پڑی. اب چونکہ یہ جو زندگی کا انداز ہے نا کہ رات اتنا دیر تک جاگتے رہنا، نہ کوئی دینی کام ہے نہ کوئی دنیاوی کام ہے، بس خالی خالی جو گپے مارنا ہے، لطیفے سنانے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے، حالات حاضرہ پر کلام کرنا ہے. جیسے کہ وزیر داخلہ بھی یہی ہے تو وزیر اعظم بھی یہی ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی یہی ہے تو صدر بھی یہی ہے تو وزیر اعلیٰ بھی یہی ہے تو گورنر بھی، تو کبھی اس پہ تنقید تو کبھی فلاں پہ تنقید، تو فلاں نے یوں کر جا، فلاں بھیا نے یوں نہیں کرنا چاہیے، تو فلاں روڈ اس طرح ہونا چاہیے، تو فلاں میدان اس طرح ہونا چاہیے. یہ بےچارے پتا نہیں کیا کیا یہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو پھر جب اس طرح کا جو ہے نا، یہ میرا انداز ہے، میں ایک ویسے ان کی یوں جو حالات کی میں ترجمہ نہیں کروں یا کیا بولوں، کہ پھر ہوتا یہ ہوگا کہ یوں جیسے ایک اسے مشورہ دے رہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں بات کر رہا ہے. تو پھر جب یہ ان کا سونے کا ٹائم ہوتا ہوگا نا، اٹھنے کا ٹائم، تو پھر جو نا کوئی ایک بندہ بولتا ہوگا، یار یہ کام ذرا ہم نے تو کرنے کے ہیں نہیں، جن کا کرنا ہے بس انہیں پہ ہم چھوڑ دیں، تو چلیں ہم اپنا سونے والا کام ہی کر لیں اور کیا کریں. اچھا اب چلو اس نے نصیحت والی بات کر لی، مگر رات جب بیٹھک ہوتی تو وہی بندہ بھی جو ہے نا وہی پھر وہی گفتگو کر رہا ہے،
وہ بھی کر رہا ہے،
وہی نصیحت کر کے نصیحت کر دے گا. اب چونکہ دیکھیں کہ ضمیر تو ہے نا، ضمیر تو بات ہوا ملامت کرتا ہے نا بندے کو، غیر یہ تمہارا کام نہیں ہے
جی،
تم اس سے نکلو، اپنے کرنے والے کام کرو
جی،
ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے.
ایسا ہی ہے، ایسا ہی درست.
واقعی یہ تو ہے کہ اگر اس میں ہمارا جو ہے نا وہ دینی نقصان بھی ہے، تو دینی نقصان تو دیکھا ہے تو بہت بڑا ہے کہ فجر کی نماز قضا کر دینا، قضا بھی اس کو ظاہر ہے کہ اب ایک بندہ کرے سو، یعنی یہ کہ قضا بھی کرے تو ایک الگ چیز ہے، حالانکہ اس پر بھی ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے بندہ قضا کرے، یہ بھی سوئی دیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ قضا کہنے کا بھی ذہن نہیں ہے نا،
بعد میں پڑھ لے گا، جو نماز قضا ہو گئی
کہ نماز فرض ہے ہی نہیں،
توبہ،
بس چھوڑ دی نماز، کوئی ہے ہی نہیں نماز کا،
توبہ.
تو قضا تو وہ بندہ کرے گا کہ جس کو کچھ احساس ہوگا کہ نہیں یار مجھے نماز فرض ہے، مجھے پڑھنی ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قضا کا بھی ذہن نہیں ہوتا. الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے
جی،
ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کریں. اب یہاں تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ جو حالات ہیں ہمارے، اس کی عبادت سے تو ٹھیک ٹھاک غافل ہے ایک تو یہ، پھر دوسرا یہ کہ چلو ایک بندہ عبادت نہیں کر رہا، فرض کا تارک ہے
جی،
کہ یہ رب کا اور بندے کا میٹر ہے. اب یہاں دیکھا جائے تو بعض جو ہے نا وہ حقوق العباد تلف کرے ہیں.
صحیح،
ماں جو ہے کروٹیں بدل لی ہوگی، میرا بیٹا کب آئے گا، پتا نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، ماں الگ پریشان، باپ الگ پریشان، باپ ان کے گھڑی دیکھتا ہوا اب تک بےچارا نہیں آیا، یہ کہاں ہے، ماں باپ ادھر پریشان آتے، اب یہ بےچارا جائے گا رات جو ہے نا وہ 3:30-4 بجے دروازہ بجائے گا تو بھائی بہنوں کی آنکھ کھل جائے گی. پھر زور، اب چونکہ وہ اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہوگی نا کہ زور سے ابھی بھی دروازہ کھلے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پڑوسیوں کی بھی آنکھ کھل جاتی ہو. تو یوں کیا اطراف والے سب پریشان. اچھا پھر یہ کیا، وہ اب جو بندہ 3 بجے دوپہر کے ناشتہ کرے گا تو وہ کام کاج کیا کرے گا،
کیا کرے گا، اللہ
یہ پورا دن ہی اس نے نکال لیا. تو وہی کہ بس وہ جو آپ کچھ کہتے نا اس طرح کے نکب میں لکھٹو، کہ یہ بےچارا جو نا وہ نہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا، نہ دین کر رہا نہ دنیا کر رہا.
توبہ. اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا،
جی
اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا, ان کو کبھی لگتا ہوگا بھائی اب ہم جیسے ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا رات کو ٹائم پر گھر پہ آ جا کریں, آپ جو ہے وہ سو جایا کریں اور صبح جو ہے اٹھ جایا کریں, تو یہ کہتے ہوں گے اپنے ماں باپ کو, اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, اب ہم آپ کب تک مطلب ہم اب ہم وہ بچے نہیں ہیں کہ جو مطلب تین سال کے تھے چار سال کے تھے, جن کو آپ جن کی آپ کو سلانے کی فکر ہے, جن کو آپ کو جو ہے وہ کھلانے کی فکر ہے, جن کو آپ کو پلانے کی فکر ہے, جن کو آپ کو پہنانے کی فکر ہے, اب ہم وہ نہیں ہیں, اب ہم سمجھدار ہو چکے ہیں, اب ہم باشعور ہو چکے ہیں, اب ہم اپنا کام اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. تو یہ ماں باپ کے سمجھانے پر اس طرح کی گفتگو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہوں گے, کیا فرمائیں گے آپ؟
سر یوں اگر دیکھا جائے تو جب چھوٹے تھے نا تو پھر تو قدرے بہتر تھے کہ ایک جو ہے نا وہ کم عمری ان کے لیے عذر تھا, بندہ نابالغ ہوتے نام سمجھ ہوتے تو ایک عذر تھا, اب تو نا کوئی عذر بھی نہ رہا, کہ اب تو یہ بندہ سمجھدار ہو گیا, ایک عاقل ہو گیا, بالغ ہو گیا, اس کو قلم چلے گا, یہ کچھ بھی کرتا ہے تو قلم چلے گا, تو اس کو تو زیادہ جو ہے نا وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, مگر جو یہ تو زیادہ ہی کوئی بچہ بن گیا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ جس نے سمجھدار سمجھ لیا تو وہ تو پھر کیا کر سکتے ہیں, دعا ہی کر رہے ہیں اس بیچارے کے لیے. خیر بندہ سمجھدار ہو, بڑے سے بڑا جو ہے نا وہ بن جائے, تاجر بن جائے, پائلٹ بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, سائنسدان بن جائے, کچھ بھی بن جائے, ماں باپ کے آگے جو ہے نا وہ سر تسلیم خم رکھے. بس یہ دیکھے نا کہ کسی نے ایک لکھا تھا نا میسج مجھے آیا تھا
جی,
کہ لڑکا جب بیٹا جب سائنسدان بن جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, پائلٹ بن جاتا ہے یا کوئی بڑا کاروباری شخص بن جاتا ہے, تو ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بیٹے کو جو نا کوئی بات بری نہ لگ جائے. یہی بیٹا اگر عالم دین بن جاتا ہے تو یہ بیٹا ڈرتا ہے, یہ سمجھدار بیٹا, یہ خوش اخلاق بیٹا یہ ڈرتا ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے مجھ سے.
درست فرمایا آپ نے, اللہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, ایک پرسنل سی بات ہے, اور میں اب کہہ ہی رہا ہوں اللہ خیر والا معاملہ فرمائے, خیر ہی ہوگی انشاءاللہ. آپ کو جو ہے وہ اگر دیکھا جائے ایک بیٹے کی حیثیت سے, اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ, آپ کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے, مدنی چل کے ناظرین جانتے ہیں, زمانہ جانتا ہے اللہ پاک نے آپ کو کیا عزت اور مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. ایک بیٹے کی حیثیت سے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو امیر اہل سنت کے ارشادات, آپ کی کہی ہوئی بات, وہ آپ کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے اور آپ کا اس پر عمل کا انداز جو ہے وہ کیسا ہے, کچھ اس حوالے سے بھی آپ بتائیے.
دیکھیں امیر اہل سنت جو بھی فرماتے ہیں تو میں اس کو جو نا یہ نہیں دیکھتا کہ یار آیا مجھ پر یہ فرض ہے یا واجب ہے, یعنی اگر میں دیکھوں نہیں یار میں نہیں مانتا تو گناہگار ہوں گا, تو میں یہ چیز نہیں دیتا, بس باپ نے فرما دیا بس ختم.
ہاں
ہاں, میرا باپ مجھے شریعت کے خلاف ورزی کا تو حکم دے گا ہی نہیں
جی,
تو اس سے یہ میرے باپ سے تو توقع ہی نہیں کہ میں یہ دیکھوں گا آیا کہ میں اگر اپنے باپ کی یہ بات مانوں تو یہ گناہ ہے یا کیا ہے یا کون سا گناہ, گناہ صغیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے, البتہ میں اتنا دیکھتا ہوں کہ بس میرے باپ نے فرما دیا بس ختم.
آپ نے کبھی یہ نہیں اس طرح میرے لیے
اسی میں عافیت ہے
جی, آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کی بات ماننے میں فائدہ کتنا ہوگا, یا جو میں سوچ رہا ہوں اس میں فائدہ اتنا ہوگا, تو چلے اس کو تھوڑا سیکنڈ کر لیں, اس کو تھوڑا آگے کر لیں. ہاں ٹھیک ہے مان لیں, اب جیسے دس باتیں مان رہے ہیں تو ایک میں اس میں فائدہ ذرا لگ رہا ہے, یوں کبھی آپ نے اس کی تقسیم کی؟
ہاں اس میں یعنی دیکھیں کہ وہ نفس تو ظاہر کے حساب سے دیتا ہے, تو پھر میں اس کو یہ جواب دیتا ہوں کہ میرے اور میرے باپ کی عمر میں اتنا فرق ہے, تو ظاہر ہے کہ جو فرق ہے تو میرے باپ کا تجربہ زیادہ, کہ میں اگر دیکھوں گا تو مجھے جو نا پانی ابھی جو نا وہ نظر نہیں آ رہا, میرے باپ کی عمر بڑی ہے, میرے باپ کو پانی نظر آ رہا ہے کہ یہاں بچہ جائے گا تو ڈوب جائے گا.
صحیح, تو آپ یعنی اس میں جو فرمائیں وہ پھر آپ اس کو کر لیتے ہیں.
الحمدللہ کریم,
کیا بات ہے جی, اللہ ہمیں بھی والدین کا فرما بردار بنائے اور ایسا انداز اللہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے والد صاحب کچھ بات کہہ رہے ہیں, والدہ بات جو ہے وہ کہہ رہی ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم ماننے والے بنے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ ہرگز اپنی اولاد کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا مت بولیں, اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ والدین یہی توقع کرتے ہیں اولاد سے کہ یہ ہماری خدمت کرے, ہماری بات مانے, کام بول دیتے ہیں, بعض اوقات ایک کام بولا یہ کر لو, پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا کام بول دیں گے, تو بچہ بعض اوقات یوں بھی کہتا ہے پہلے یہ ایک ہی دفعہ سارے کام آپ بول لیتے ہیں, اب آپ کو بھی باری باری یاد آ رہے ہیں, تو اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے اچھا بچہ بن کر کے بات جو ہے مان لینی چاہیے. اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے, جانشین میری سنت کی سیرت کا صدقہ اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. کال بھی لیتے ہیں.
اچھا میں یہاں جو نا ماں باپ سے بھی سلمان بھی عرض کروں گا, میں والد سے بھی عرض کروں گا
جی,
کہ اگر بچہ غلطی کرے نا یا کچھ کرے یا بچے کو کچھ کہنا تو اس کا طریقہ کیا ہے کہنے کا
جی.
تو میں نے کہوں گا نوٹ کیا امیر سنت کو, کہ امیر سنت کو کہنے کا انداز نا بڑا پولائٹ سا ہوتا ہے. اچھا کچھ جیسے فرمانا ہے کچھ کروانا ہے کام یا کچھ بھی, تو یوں کر کے اگر ہم اگر یہ نہ کر لیں ہم اس طرح نہ کر لیں, بعض یہ بھی انداز ہوتا ہے, ہم اگر یوں کر لیں تو ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا, یوں کریں گے تو ہمیں زیادہ نقصان ہوگا, یار یہ جو ہم نے بات کی ہم سے غلطی ہم نے غلط نہیں کر لیا, بعض یوں کر کے ہم کر کے بھی جو نا میرے سنت یوں فرما کے گزر جاتے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ وہ بات سمجھ جاتے ہیں, مدینہ مدینہ یہ بھی کمال
ہے. یا جو نا جمع متکلم ہے یا واحد متکلم,
واحد متکلم ہے. میں قربان جاؤں کیا درس نظامی کی بات کو آپ نے زندگی کا سبق بنا کر کے اس کو لیا ہے. اللہ اکبر واہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آگے والدین کے لیے بھی مدنی پھول ہو گیا, اولاد کے لیے بھی ہو گیا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی
میرا سوال یہ ہے کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کی اکثریت بے عملی کے شکار ہے, تو ان کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کا کیا لائحہ عمل ہے؟
جی حضور
دیکھیں دعوت اسلامی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ دیکھیں نا کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ کب سے چلی تھی, جب چلی تھی تو اس وقت کیا حالت تھی, اور اب دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی, کتنے لوگ جو نمازی بن گئے, کتنے لوگ جو ماں باپ کے نا فرمان تھے وہ اطاعت گزار بن گئے, جو معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ تھے وہ کیسے کیسے جو نا وہ اب جو ہے وہ معاشرے کے اچھے فرد بن کر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ دعوت اسلامی کا مشن یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہیں, جو لوگ جو ہے وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں, انہیں جو اللہ رسول کے قریب کیا جائے, وہ اللہ کی اطاعت کریں, اس کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں, ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. الحمدللہ کریم دعوت اسلامی جو نا وہ یہ کام کر رہی ہے, اور دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جاتے ہیں, بالخصوص اس کو جو ہمارا ایک شعبہ ہے ایف ڈی آر ایف, یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح جو ہے سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے. تو کیونکہ اب یہ جو ہماری جو قوم ہے, جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ فی سبیل اللہ یہ سارے کام کرتے ہیں
ماشاءاللہ
مسلمانوں کی خدمت. چونکہ آپ نے جو ہے وہ ایک بندے کو بتا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کو آپ نے خوف خدا کا درس دے دیا, اس کو آپ نے پیدائش کا مقصد بتا دیا, اس کو آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اچھے طریقے سے کرا دیا, اس کو آپ نے بتا دیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس سے رسول کی اطاعت کرو. پھر یہ کہ جس نے جو وہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ہمیں جو وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے. جب آپ نے بندے کو یہ بتا دیا, اس کے جب یہاں یہ چیز آ گئی اور اس نے پتا چلی بھائی میری زندگی کا مقصد یہ ہے, میں یہاں عارضی طور پہ آیا ہوں ابھی دنیا میں, بس مجھے جانا ہے
جی,
یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اور پھر اس کو ہم نے مثالیں دی کہ وہ کئی لوگ چلے گئے, یہ قبرستان میں جا کے دیکھ لو کہ ابھی جو لوگ پڑے ہوئے ہیں, جب تک یہ لوگ زندہ تھے تو ان کا کیسا روب و دب دبا تھا کہ یہ نکلتے تو لوگوں کی کیا حالت ہوتی تھی, مگر اب یہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. جب آپ نے بندے کو ایک احساس زندگی بتا دیا, آپ نے بندے کو پیدائش کا مقصد بتا دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے اور تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم بالکل بے بس ہو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی, جب تمہیں ہو بے بس تو اسی کی اطاعت کرو نا جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے, جس نے جو ہے وہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا وہ اس مقصد کو پورا کرو نا, کیا ادھر ادھر کے کاموں میں پڑ گئے ہو. جب بندے کی یہ سوچ بن گئی تو اب جو ہے وہ آپ اس کو جو بھی دیتے مخلوق کی خدا کی خدمت بھی وہ کرے گا, سب کچھ کرے گا, نہیں یار اس میں میرے رب کی رضا ہے. اس کے سامنے لاکھوں روپے پڑے ہوں گے, وہ مڑ کے نہیں دیکھے گا, نہیں یار میں اٹھاؤں گا تو چوری ہو جائے گا, یہ کسی کی گری پڑی چیز ہے, نہیں یار میں نہیں اٹھاتا بھائی, مجھے قبر میں جانا ہے, مجھے مرنا ہے, مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے, کہیں میرا رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا, اگر قبر میں عذاب مسلط کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا, یہ لاکھوں روپے تو آ جائیں کل چلے جائیں گے. تو یہ ہے زیادہ خوف خدا اور عشق رسول, اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ. تو اب کیا ہے کہ بندہ ہر کام جو ہے نا وہ کر گزرے گا کہ نہیں یار یہ میرے مسلمان بھائی تکلیف میں تو میں ان کی بھی مدد کروں, یار یہاں جو ہے وہ لوگ نماز نہیں پڑھے تو آؤ یار میں ان کو نیکی کی دعوت دوں, نیکی کی دعوت دینی ہے تو یہ بھی دعوت اسلامی سکھا گیا ہے, کہ ہے فلاح و کام رانی نرم یو آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ کو نیکی کی دعوت کس طرح دینی ہے, نماز کی دعوت کس طرح دینی ہے؟ یار میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ چلیے. جماعت تیار ہے, کچھ دیر بعد جماعت ہو رہی ہے, تو چلیں نماز پڑھتے ہیں. آپ جب اس طرح کسی کو کہیں گے نا
جی,
وہ انکار نہیں کر سکے گا سامنے والا. اور جہاں آپ نے غصے سے کہا چلو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, پتا نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا, یہاں یوں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی, نماز چھوڑ رہے ہو, جب یہ جملے کہیں گے تو اگلا کو بولے گا مولانا صاحب اپنے اپنی کرو, آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنی قبر میں جانا ہے.
جی
تو یہ دعوت اسلامی کے جو نرمی سکھاتی ہے, پر نرمی 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 نرمی. اور یہی دعوت اسلامی یہ بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل جو پر امن رہنا ہے, کوئی آپ کو مارے تو معافی کے آپ کو در گزرے کے فضائل معاف کر دو, کہ اگر آپ بدلہ لیتے تو کہ یار ہاتھ اگر زیادہ پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر وہی خوف. تو بزرگوں کی سیرت پہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے نا, کہ کسی شخص نے جو ان کو ایک جو وہ گال پہ جو وہ تھپڑ, اس نے اتنی بدتمیزی کی اور جو سے حرکت کی تھپڑ مارنے والی, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو تجھے قاضی کے پاس لے جاؤں اور اپنا بدلہ لوں, مگر میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں. یعنی یہاں دیکھیں امام اعظم کا منصب دیکھیں, امام اعظم کتنے بڑے عالم تھے, کہ خود بدلہ لینا گوارا نہ فرمائے, میں چاہوں تو قاضی کے پاس لے جاؤں اور پھر میں بدلہ لوں ڈائریکٹ نہیں.
مرحبا, اللہ ہمیں یہ اچھی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کی دعوت دینے کی. میں حضرت یہاں کچھ دن پہلے میرا بھی ایک سفر ہوا ہے, اب بلوچستان کی ایک پٹی کا میں جو ہے وہ وزٹ بھی کر کے آیا ہوں ماشاءاللہ. ایک ٹرک راشن کا تھا, وہ بھی تقسیم کاری کا سلسلہ کار جو ہے وہ تھا وہاں پر. ایک جگہ پر میں گیا تو یہ کافی مضافاتی علاقہ تھا, تو وہاں انہوں نے ایک وہ جو صورتحال بتا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے, یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں ہے, یہاں پر مطلب کچھ بھی مطلب نہیں ہے اور کوئی حال نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا دیکھیے یہ تو بات درست ہے, آپ اس وقت تکلیف میں ہیں, گھر جو ہے وہ گر گیا ہے, یہ بات تو ہے, لیکن کبھی یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں, کبھی یہاں کچھ مطلب لوگوں کا حال ہی نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے, کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, صحت بھی ہے, نظر بھی آپ آ رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں. تو میں نے انہیں عرض کی محبت پیاسی, میں نے کہا دیکھیے جو تکلیف ہے, جو دکھ ہے, جو پریشانی ہے, یہ ضرور جو ہے وہ بتانے کے اندر اگر آپ کو آنا ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی ناشکری کا پہلو جو ہے وہ بھی نہ نکلنے پائے, کہ ہم یوں بھی نہ کہیں کہ آج تک تو ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے یا ہمارا کچھ ہوا ہی نہیں ہے یا ہمارا کچھ بنا ہی نہیں ہے, تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے. تو اس مصیبت کی گھڑی میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی آئے ہیں آپ کا دکھ جو ہے وہ بانٹنے کے لیے آئے ہیں. تو یوں کر کے میں نے ان کو ماشاءاللہ سمجھایا اور بڑی کمال سعادت مندی حضور میں نے ان کی دیکھی اور انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کر لیا, اس کو لے بھی لیا. میں نے ان کو ایک اور بات بھی کی, میں نے کہا بعض وقت جب بندہ کہتا ہے نا کہ یار کچھ تھا ہی نہیں, کبھی کچھ بنا ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ, تو پھر جو ہوتا ہے وہ بھی بعض وقت چلا جاتا ہے. تو بہرحال انہوں نے پھر اس کو ایڈمٹ بھی کیا. تو وہاں حضور جو گھر تھے وہ مٹی کا ڈھیر بنے ہوئے تھے, یعنی گھر کیا ہے اب وہ مٹی کا ڈھیر ہی آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے کہ وہ بس ایک مٹی کا ڈھیر ہے, یہ صورتحال ہے. تو بہرحال اللہ عافیت عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت بھی ہے, جی نیکی کی دعوت بھی ہے,
بدل عطا فرمائے.
آمین آمین آمین, نیکی کی دعوت بھی ہے اور مدد بھی ہے اور اس کے ساتھ اخلاق و کردار کی یہ درستی بھی ہے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی
میرا سوال ہے کہ ساری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا, کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہونٹوں پہ کیا دعا جاری تھی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا, الصلاۃ والسلام. اچھا پھر جب دنیا سے جب پردہ فرمایا وصال ظاہری ہوا تب بھی ربی امتی امتی ربی امتی امتی یہی کلمات جاری. اچھا قیامت کے دن میں یہی کلمات, یا رب امتی یا ربی امتی یا رب امتی ربی امتی امتی, اسی طرح کے جو نا وہ
جی
کلمات جاری ہوں گے قیامت تک بھی. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں اور اور پوری امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں.
مرحبا. دعا کو آپ کتنا جو ہے وہ نمبر دیں گے اس کو مصیبت پریشانی کے وقت میں دعا دینے اور دعا لینے کو آپ کتنے, اگر میں بولوں اس کو ریٹ کریں تو کتنے نمبر دیں گے آپ اس کو؟
دیکھیں بندہ جب خوشحال ہو نا تب بھی دعا کرتا رہے.
مرحبا.
دعا صلاح المؤمن, کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے.
جی.
اور جب غم زدہ ہو, کچھ پریشانی ہو, بیماری ہو, اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو پہلے دعا کر دے, پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر لے اور پھر جا کے تدبیر کرے.
واہ.
اور پھر دیکھے نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پہلے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے, پھر دعا کی جاتی ہے. جب ڈاکٹر تھوڑا ہلا دیتا ہے نا, تھوڑا ڈرا دیتا ہے, خیر وہ جو آپ نے کھائے تھے نا کباب سموسے جو کھائے تھے, جو آپ نے چکن کھائی تھی, وہ جو آپ نے نہیں کھایا تھا, اتنا سارا اس کا نتیجہ ہے. اب بندہ جو دعا کرتا ہے, بھائی پہلے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں.
مرحبا.
پہلے بارگاہ الہی میں حاضر دیں پھر تدبیر کریں. تدبیر کا ہمیں حکم ہے, علاج کرانا سنت بھی ہے.
جی
بالکل, علاج کروائیں.
جو سیلاب زدگان ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ اقتداد ہے, خدمت کر رہی ہے. تو اگر کوئی ایسا طبقہ ہے جو سوچ رہا ہے کہ ہم خدمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو وہ کم از کم دعا تو کر سکتا ہے, تو وہ دعا پر بھی آئے.
بالکل.
یہ بھی ایک ان کی مدد ہی ہے. کیا کہیے گا اس کو؟
دیکھیے میں تو یہ تو پہلے عرض کر دوں کہ جو سیلاب ابھی آیا ہے نا,
جی,
تو یہ سیلاب صرف انہی کے لیے نہیں ہے کہ جن کے گھر بہ گئے یا جن کی فصلیں تباہ ہو گئی یا جن کا مالی نقصان ہوا, سیلاب صرف ان کے لیے نہیں ہے, سیلاب پورے ملک کے لیے. کہ اس سیلاب کا اثر جو ہم سب پر آنا ہے, سیلاب کا اثر ہے, چونکہ ہر چیز میں مہنگی ہونا ہے, چونکہ جتنی فصلیں تھیں وہ ساری تباہ ہو گئی, تو اس کا اثر جائے گا. ہم جو کھاتے پیتے تھے وہ کم ہوا نا, تو آٹومیٹکلی ریٹ بڑھیں گے, یا پھر ہمیں باہر سے لینا پڑے گا تب بھی ریٹ بڑھیں گے. تو اس سیلاب کا تعلق ہم سب سے ہے. تو کوئی یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ یار وہ ڈوب گیا تو وہ یوں ہو گیا تو وہ یوں ہوگا, اچھا اچھا جو میں بچ گیا, تو یہ ایسے خوش فہمی میں نہ رہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا رہے.
واہ.
کہ اللہ میرا بےچارا مسلمان بھائی آزمائش آ گیا, تو اس کے حال پر رحم فرما, اس کا جو نقصان ہو اس کے اچھا بدل عطا فرما. یا اللہ یہی میرا بھائی ہے, یہ بھی تیرا بندہ ہے, یہ بھی تیرا آخری نبی کا امتی ہے, یا اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما اور اس کے سب کے میرے لیے بھی آسانیاں فرما. یوں بندہ دعا کرے.
واہ. مرحبا. کیا بات ہے جی. جانشین میری سنت کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کا وقت جو ہے جی اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانشین میری سنت کے بتائے ہوئے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے اہل وطن کی خیر فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ وسلم.
اخلاق اچھے ہو, کردار ستھرا ہو, یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.